الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ انعام کی آیت 78 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا محاجہ زیر بحث ہے، یعنی انہوں نے اپنی قوم پر جو حجت تمام کی ہے، جس طرح سے استدلال کیا ہے، قرآن مجید نے اپنے خاص اسلوب میں اس کو نہایت ایجاز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں پہلے دو مقدمات زیر بحث آ چکے ہیں، یعنی انہوں نے ایک دن تارا دیکھا اور اس پر کہیں چوپال میں لوگوں کے سامنے ایک تبصرہ کر دیا، پھر جب وہ ڈوب گیا تو ایک اور بات کہہ دی، یہی چاند کے معاملے میں ہوا۔ ان کی جتنی تاریخ ہم کو معلوم ہے اس سے واضح ہے کہ ان کی قوم انہی چیزوں کی پرستش کرتی تھی، یعنی چاند دیوتا کی، سورج دیوتا کی، اور اسی طرح سے تاروں کی پرستش کرتی تھی۔ اسی کو موضوع بنا کر ان کے عقیدے کی لغویت انہوں نے اپنے خاص انداز سے واضح کی۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آ گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے، فلما رأى الشمس بازغة کالا حاضہ ربی حاضہ اکبر، پھر ایک دن جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بنائے استدلال ہے قوم کی کہ سورج یہ روشنی بکھیرنے والا دیوتا، یہ جس پر ساری دنیا کی زندگی کا انحصار ہے، تو اس کی عظمت کو انہوں نے ایسے ہی بیان کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اب ان کی قوم پوری طرح اس جانب متوجہ ہو جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، صاف واضح ہے کہ یہ بات انہوں نے طنز، تحقیر اور استہزاء کے طور پر کہی ہے، یعنی یہ جو باتوں کا اسلوب ہے یہ اقرار کا اسلوب نہیں ہے، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ تو بعض موقعوں کے اوپر ہم یہ جملے بولتے ہیں، اس سے مقصود کسی چیز کا اقرار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم مخاطب کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسی لخت باتیں مانتا ہے۔ تو انہوں نے ان کے عقیدے میں جو چیز بنائے استدلال تھی اس کی حقارت واضح کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا۔ فرمایا فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر کالا یا قوم انی بریم مما تشکون، تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی اب گویا بات اپنے منتہا تک پہنچ گئی۔ تو میں آپ کے سامنے البیان کا نوٹ رکھ رہا تھا کہ صاف واضح ہے کہ یہ بات انہوں نے طنز، تحقیر اور استہزاء کے طور پر کہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص مزاج ہے، پیغمبروں کے بھی اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں وہ گویا کسی ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اپنی معاشرت، ان کی اپنی تہذیب، ان کا اپنا مزاج، ان کی اپنی شخصیت، یہ ان کی دعوت میں نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھتے ہیں تو ایک شخصیت سامنے آتی ہے، اس سے بالکل مختلف شخصیت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یہی صورتحال ہم کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں اور بھی مختلف طریقے سے نظر آتی ہے، اور یہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاص مزاج تھا دوسروں کو مشتعل کیے بغیر اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے توریہ، استدراج اور پاکیزہ ظرافت کے یہ انداز وہ بالعموم اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا طریقہ ہے. وہ ان تمام چیزوں سے کام لیتے ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اس طریقے سے متوجہ کرتی ہیں کہ وہ براہ راست اس چیز کا ہدف بھی نہ بنے اور اس کے عقیدے یا نظریے کی لغویت بھی اس پر واضح ہو جائے. تو اس کے لیے کبھی وہ توریہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے یہاں بھی انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی استہزاء کے جملے، تحقیر کے جملے اس طرح بولے ہیں کہ مخاطب یہ خیال کرے کہ یہ تو گویا انہوں نے ہمارے عقائد کو مان لیا، لیکن اس سے مقصود یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی لغویت بتدریج ان پر واضح کی جائے. استدراج یعنی درجہ بدرجہ مخاطب کو ایک جگہ لے جانا. تو یہاں بھی دیکھیے کہ انہوں نے بات تارے سے شروع کی، پھر چاند پر آئے، پھر اس کے بعد سورج دیوتا جو ان کے خیال میں دیوتا تھا اس پر تبصرہ کیا، اور اس میں ایک طرح کی ظرافت بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ انداز وہ بالعموم اختیار کرتے ہیں، چنانچہ یہی اسلوب اس جملے میں بھی ہے جو بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی پوچھ گچھ کے جواب میں فرمایا ہے. وہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب ان کی قوم نے یہ پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں بت، تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے بتی سے پوچھ لو جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے. تو یہ بھی گویا اسی انداز کا جملہ ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، انبیاء کے طریقہ کار اور خطاب و استدلال میں استدراج یعنی درجہ بدرجہ مخاطب کو ایک جگہ پہنچا دینا، مزاح، طنز، توریہ اور تدریج وغیرہ کے جو انداز کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، یہ سب انسانی فطرت کے مقتضیات پر مبنی ہے. یعنی انسانی فطرت کوئی اسپاٹ چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بیانیہ اسلوب ہی اس کو جھنجھوڑنے کا باعث بنتا ہے، یا ایک منطقی طرز کے مقدمات قائم کر کے اس سے گفتگو کی جا سکتی ہے. یعنی انسان ایک بڑی جامع صفات کی حامل مخلوق ہے، اس کے اندر جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، اس کے اندر جمالیاتی حس بھی ہے، وہ اپنے باطن میں بھی ایک دنیا رکھتا ہے، اس کا ایک وجدان بھی ہے، وہ ایک عقلی مخلوق بھی ہے. تو ان سارے پہلوؤں کو انبیاء علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں، یعنی کبھی عقل کو، کبھی باطن کے اندر جو مذہبی احساس اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے اس کو، کبھی جذبات کو، کبھی احساسات کو، کبھی ان کے مسلمات کو. غرض یہ کہ وہ پوری شخصیت کو ہر پہلو سے مخاطب کر کے اپنی بات پہنچاتے ہیں. انبیاء کے طریقہ کار اور خطاب و استدلال میں استدراج، مزاح، طنز، توریہ اور تدریج وغیرہ کے انداز جو کہیں کہیں پائے جاتے ہیں، یہ سب انسانی فطرت کے مقتضیات پر مبنی ہے. یعنی انسان ایسے ہی چیزوں کو سیکھتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اعلیٰ ادب دنیا میں تخلیق ہوا ہے اس میں یہ سب طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یعنی اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک بات کو آپ نے جس طرح ریاضی کی کتاب میں لکھا جاتا ہے ویسے بیان کر دیا، بلکہ یہ سارے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں کیونکہ انسان تک بات پہنچانے کے لیے. مثال کے طور پر یہی دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بہت اچھا مزاح لکھتے ہیں وہ کیسے برتر حقائق بعض اوقات مزاحی کے اسلوب میں دوسروں کو منتقل کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ اعلیٰ درجے کی طنز لکھتے ہیں وہ کس طرح انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، درا حالے کہ کوئی بڑا سے بڑا وائز بھی اس طرح جھنجھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ جتنے اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں یہ انسانی فطرت کے مقتضیات پر مبنی ہے، یعنی انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے. ان میں سے ہر اسلوب کا ایک محل ہوتا ہے اور ہر انداز اپنا ایک مقام رکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اٹھائیں اور وہاں لگا دیں، اس کو اٹھائیں اور یہاں لے آئیں. نہیں، ہر چیز کا ایک موقع و محل ہے. ایک بات ایک موقع کے اوپر تیر بہدف ہوتی ہے، دوسرے موقع پر بےمانی لگتی ہے. ہر موقع مزاح کا نہیں ہوتا، ہر موقع طنز کا نہیں ہوتا، ہر موقع ظرافت کا نہیں ہوتا. کبھی بیانیہ اسلوبی میں بات کہنی موضوع ہوتی ہے، کبھی منطقی استدلال کے مقدمات ہی قائم کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی آپ یہ ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں. چنانچہ جو ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو بڑی غیر معمولی شخصیات رکھتے تھے، اور انہوں نے کبھی مذہب کو بھی اگر بیان کیا ہے تو ان کے بیانات میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سوال کا جواب دینے میں، کسی چیز کی حقیقت واضح کرنے میں وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے مخاطب کی غلطی بھی واضح ہو جائے اور وہ چڑے بھی نہیں، یعنی مخاطب کی نفسیات کا لحاظ کر کے کئی طریقوں سے بات اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایک وقفہ جو بظاہر ٹھہراؤ ہوتا ہے سفر کی ہزاروں منزلیں طے کرا دیتا ہے، یعنی خاموشی اختیار کر لی، ایک بات پر تبصرہ نہیں کیا، تو یہ جو وقفہ سا آ جاتا ہے استدلال میں، بات میں، یہ بعض اوقات سفر کی ہزاروں منزلیں طے کرا دیتا ہے، اور ایک دلاویز طنز جو بظاہر طنز ہوتا ہے ہزاروں حجتوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ انسانی فطرت ایسے ہی چیزوں کو دیکھتی ہے، یعنی اس کے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہر موقع پر منطقی ہی نہیں ہوتا، ہر موقع پر بیانیہ ہی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے جو لکھنے والے ہیں اور اعلیٰ درجے کے لکھنے والے ہیں وہ بھی یہ سارے اسالیب استعمال کرتے ہیں۔ ہم اگر آج شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں اور اس کو داد دیتے ہیں کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، راز نہ پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا، یا غالب کو داد دیتے ہیں، یا اور بڑے بڑے شعراء کا ذکر کرتے ہیں، یا بعض ادیبوں اور بعض خطیبوں اور بعض مزاح نگاروں کی مثالیں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہی حقائق جو عام طور پر سامنے کی چیز ہوتے ہیں، پیش پا افتادہ حقائق، ان کو ایسے اسلوب میں بیان کر دیا ہوتا ہے کہ آدمی اششکر رکھتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی انبیاء کی شخصیت کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ نہ وہ مزاح نگار ہوتے ہیں، نہ وہ شاعر ہوتے ہیں، نہ وہ ادیب ہوتے ہیں، لیکن ادب کے بڑے اعلیٰ اسالیب ان کے ہاں ان کی اپنی دعوت اور ان کی اپنی شخصیت کے لحاظ سے ملتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک موقع ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، یعنی وہ اگر اپنی بات سادہ انداز میں پیش کرتے، یوں کہتے کہ یہ تارا تم نے دیکھا ہے کبھی، یہ تو ڈوب جاتا ہے، یہ چاند دیکھا ہے دیکھو وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، یہ آفتاب دیکھا ہے تم اس کو بڑا معبود سمجھتے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے، تو یہ سب باتیں بھی کہی جا سکتی تھیں، لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا اپنی قوم کے سامنے۔ اور آخر میں پھر وہ تبصرہ کیا کہ فلم عفلت کالا یا قوم انی بریم مما تشکون، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ جو تعبیر ہے یہ بڑی ہی خوبصورت تعبیر ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ہم اپنی نمازوں کے شروع میں بھی کہتے ہیں، یہ کلمہ بڑا ہی بلیغ کلمہ ہے اور اسلام کی حقیقت کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جب انہوں نے اپنی بات پوری کر لی ہے تو پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے اور گویا پوری دعوت سامنے رکھتی ہے، یوں نہیں کہا کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض کے جو الفاظ آیت میں آئے ہیں ان میں للذی کا لام دلیل ہے کہ وجہتو کا لفظ یہاں اسلمتو کے مفہوم پر مشتمل ہے، یعنی وجہ یا توجیہ کے فعل کے ساتھ لام آ گیا ہے۔ تو عربی زبان میں اس طرح جب صلے تبدیل ہوتے ہیں تو اس سے معنی میں بھی بڑی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ ہے کہ لام کے صلے نے آ کر یہ بتا دیا کہ جب یہ کہا کہ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے تو اس کے اندر گویا اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا اسلمتو کا مفہوم بھی داخل ہو گیا ہے، اور اس پر یہ لام دلالت کر رہا ہے۔ عربی زبان کے طالب علموں کو ایسی چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ قوم کو مخاطب کیے بغیر، یعنی انہوں نے باتیں خود کلامی کے انداز میں کی ہیں، قوم کو مخاطب نہیں کیا، قوم کو مخاطب کیے بغیر ایک تدریج کے ساتھ اپنی بات اس کے کاموں میں ڈالنے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کر کے، یعنی انہوں نے جو کہا ہے وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے، خود کلامی کے انداز میں کہا ہے، قوم کو مخاطب کیے بغیر ایک تدریج کے ساتھ اپنی بات اس کے کانوں میں ڈالنے کے بعد اب اس کو مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست اپنے عقیدے کا اعلان فرمایا، اور اس میں بھی گویا قوم سے نہیں کہا کہ تمہیں یہ ماننا چاہیے یا یہ بات واضح ہے لہٰذا اس کی بنیاد پر اپنے لغو عقائد کا احتساب کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ در حقیقت اسلام اور توحید کی دعوت ہے جو اس اسلوب میں پیش کی گئی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے یہ جو انہوں نے پیش کی ہے۔ آگے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ در حقیقت ان کا استدلال کا طریقہ ہے، دعوت پیش کرنے کا طریقہ ہے۔ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ گویا ان کا خود حقائق تک پہنچنے کا بیان ہے، یعنی وہ کس طریقے سے حقائق تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد بہت سی روایتیں اور حکایتیں اس کے معاملے میں عام ہو گئی ہیں۔ آگے قرآن واضح کر دے گا کہ انہوں نے یہ استدلال کا طریقہ اختیار کیا اور اس کے لیے استدراج کا اسلوب اپنایا، یعنی درجہ بدرجہ قوم کو اس جگہ لے آئے جہاں وہ دعوت پیش کرتے۔ در حقیقت اسلام اور توحید کی دعوت ہے جو اس اسلوب میں پیش کی گئی ہے۔ اوپر جس یقین کا ذکر تھا یہ اسی یقین کا اظہار ہے، اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اعلان کس اذعان اور کس شدت احساس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اس میں جو شان ہے، پہلے انہوں نے یہ کہا کہ انی بریم مما تشرکون، میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، اس کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ اعلان کس اذعان اور کس شدت احساس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ غروب آفتاب سے جب ان کے سب سے بڑے معبود کی حقیقت بھی واضح ہو گئی، یعنی ایک تدریج کے ساتھ وہ تارے سے چلے، اور جب غروب آفتاب سے ان کے سب سے بڑے معبود کی حقیقت بھی واضح ہو گئی، تو یہی موقع تھا کہ یہ دعوت ان کے سامنے پیش کی جائے، یعنی جب وہ وہاں لے آئے مخاطبین کو تو اب انہوں نے گویا پوری بات کہہ دی۔ استاذ امام کے الفاظ میں، جن کی خدائی کی دلیل ان کے وقتی کر و فر ہی سے اخذ کی گئی ہو، یعنی وقتی طور پر تو بعض انسان بھی تخت پر بیٹھ کر کہہ دیتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی، میں مارتا اور میں جلاتا ہوں جیسے نمرود نے کہہ دیا، تو جن کی خدائی کی دلیل ان کے وقتی کر و فر ہی سے اخذ کی گئی ہو، ان کی بے ثباتی اور ناپائیداری پر سب سے مؤثر تقریر کا وقت وہی ہوتا ہے جب ان کی لاش ان کے پرستاروں کے سامنے پڑی ہو، یعنی گویا جب آفتاب غروب ہو گیا تو اس کو اس طرح بیان کیا انہوں نے کہ جس کو پوچھتے تھے، جس کی عظمت کے گیت گاتے تھے، جس کو اپنا سب سے بڑا معبود کہتے تھے، اب گویا اس کی لاش سامنے پڑی ہے۔ تو وہ وقتی کر و فر جو جب سورج عروج پر ہوتا ہے لوگوں کو متاثر کرتا تھا، وہ ختم ہو چکا۔ ایسا ہی معاملہ ان سب معبودوں کا ہے جن کو انسان اپنے ذہن سے گھڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک اسی موقع کا انتخاب کیا، یعنی آخری بات کہنے کے لیے انہوں نے ٹھیک اسی موقع کا انتخاب کیا۔ کس موقع کا؟ یعنی جب سورج غروب ہو گیا۔ ان کی اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہو، انسان اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر سکتا ہے، جو خود فراخی افلاق میں خاروں زبوں ہیں وہ کسی کو کیا دیں گے۔ یعنی یہ تارے جو خود خدا کے قانون کے پابند، محض مکھور اور مجبور، جس طرح چاہتا ہے وہ پروردگار، اسی طرح صدیوں سے گردش کر رہے ہیں، فراخی افلاق میں خاروں زبوں ہیں، سرگرداں ہیں، جس طرح اس نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، وہ کسی کو کیا دیں گے، اور کوئی اپنے آپ کو ان کے حوالے کیوں کرے گا۔ اس لیے توحید پر ایمان کے ساتھ یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ بندہ مومن ہر شرک سے بری ہے اور وہ کبھی مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نفی اور اس بات دونوں ضروری۔ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ میرا پروردگار تنہا وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور یہ بات کہنا بھی ضروری ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ دونوں باتیں ہیں جو مل کر اس عقیدے کا اظہار ہیں جس پر اسلام اور دین حق کی دعوت مبنی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت اس بات سے اور اس طریقے سے پیش کی. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی. یعنی اگرچہ انہوں نے بہت تدریج کا طریقہ اختیار کیا، وہ ایک جگہ تک اپنی قوم کو لائے، انہوں نے براہ راست بات نہیں کہی، لیکن بہرحال بات تو کہہ دی آخر میں، آ کے صاف صاف اعلان کر دیا کہ میں تو اسی ہستی کی طرف اپنا رخ کر کے یکسو ہوا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور یہ جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو یہ سب تو غروب ہو جانے والے ہیں، یہ فانی ہستیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تم تاروں کو اور یہ چاند کو اور سورج کو پوچھتے ہو، یہ تو اس پروردگار کی ادنا مخلوقات ہیں، اس کے قانون کی پابندی میں سرگرداں ہیں، فراخی افلاک میں خار و زبوں ہیں، ان کو معبود بناتے ہو. اس پر ظاہر ہے کہ رد عمل ہوا. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی. کالا تو حاجونی فی اللہ وقد ہدان، اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، دراں حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ بات کس اعتماد کے ساتھ کہی ہے، میرے اذان کے پیچھے کیا ہے، میرے یقین کے پیچھے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، درا حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے. اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے. بات کیا ہو رہی ہے، یہی بات ہو رہی ہے نا، میں کوئی اپنا معبود تو نہیں بنا کے لے آیا. یعنی یوں تو نہیں ہے کہ ایک معبود تمہارا تھا، میں نے کسی اور کو پیش کر دیا. اللہ کے معاملے میں تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، تم بھی یہ مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے، میں بھی یہ مانتا ہوں. یہ انہوں نے اس لیے فرمایا کہ ان کی قوم خدا کی منکر نہ تھی. یعنی مخاطبین کے لحاظ ہی سے ظاہر ہے بات کی جائے گی، تو ان کی قوم خدا کی منکر نہ تھی، بلکہ اس دور کی تمام دوسری قوموں کی طرح اس کے شریک ٹھہراتی تھی. یعنی انبیاء علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں بہت کم لوگ تھے کہ جو الہات تک پہنچے ہوئے تھے، اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ رہے ہیں ہمیشہ، لیکن بہت کم. اس وقت مشرکانہ تہذیب کا غلبہ تھا. دنیا کی تمام بڑی بڑی سلطنتیں، تمام بڑے بڑے ممالک، تمام بڑی بڑی قومیں، تمام بڑی بڑی تہذیبیں، وہ مشرکانہ تہذیبیں تھیں. ان کی بنیاد شرکی پر تھی. ان کی قوم بھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی، خدا کے شریک ٹھہراتی تھی، وہ خدا کی منکر نہیں تھی. جملے کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ یہ تمام واقعہ نبوت کے بعد کا ہے، یعنی درا حالے کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے. تو اس جملے نے بھی واضح کر دیا کہ یہ ان کا کوئی اپنا ذہنی سفر نہیں ہے جس کی روداد بیان ہوئی ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگوں نے خیال کیا کسی غار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے تارا دیکھا پہلی بار یا چاند دیکھا، ایسا نہیں ہے. یعنی انہوں نے نبوت کے بعد اپنی قوم کے سامنے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے بعد انہوں نے فرمایا، وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. یہ بھی ایک خاص بات ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. یعنی جب شرک کی تردید کی جائے، جب مشرکانہ عقائد پر ضرب لگائی جائے، تو چونکہ یہ وہم سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں، خوف کی نفسیات سے پیدا ہوتے ہیں، تو بالعموم بہت ڈرایا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے ان کی قوم نے اپنے اوہام سے انہیں ڈرانا شروع کر دیا. یہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ جو انہوں نے جملہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے انہوں نے کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ قوم نے یہ نہیں کیا کہ جو انہوں نے استدلال کیا تھا، اس استدلال کی غلطی واضح کرتی. اس نے اوہام سے ڈرانا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ انہی ڈراموں کا جواب ہے. یہ ڈراوے کیا ہو سکتے تھے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں، شرک کی بنیاد چونکہ تمام تر خوف اور وہم پرستانہ اندیشوں پر ہوتی ہے. یعنی اللہ پر ایمان کی بنیاد تو یہ ہے کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، تو عقل چاہتی ہے کہ وہ اس سب کچھ کی توجیہ کرے. تو ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ ریاضی، یہ کلیدس، یہ کسی غیر معمولی ہستی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جب آپ کائنات پر اپنے آپ غور کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی عاقل خدا کا انکار کر دے. البتہ ہوتا کیا ہے، بعض لوگ کائنات کو خدا مان لیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خدا ہے. یعنی خدا کو تو سبھی مان رہے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خدا ہے تو لفظ تو یہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اصل میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کائنات آپ سے آپ ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر ایک غیر معمولی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ یہ ایک خاص رخ پر بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، یہ کس کی تہابی نظر آ رہی ہے، تو اس کے کیا معنی ہے کہ وہ تمام صفات جو ہم اللہ رب العزت کے لیے مانتے ہیں وہ کائنات کے لیے مان لی گئی ہیں. یعنی محض یہ لفظ استعمال کر کے کہ یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے، وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ سے آپ ہے، وہ ازل سے ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. بالکل یہی اسالیب اس کائنات کے بارے میں اختیار کر لیے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ کے جو شرک اختیار کرتے ہیں، یہ تو ہے استدلال، توحید کا معاملہ کسی وہم پر مبنی نہیں ہے، وہ کائنات کی توجیہ کی سب سے بہترین صورت ہے. اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہونا چاہیے اور وہ ہے. لیکن شرک چونکہ تمام تر خوف اور وہم پرستانہ اندیشوں پر مبنی ہوتا ہے، شرک کی بنیاد یہی ہے، اس وجہ سے قوم کے لوگوں نے طرح طرح سے ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ معبودوں سے نفرت و بغاوت کا اعلان کرتے ہو. یعنی کیسے ڈرایا جاتا ہے، معبودوں سے نفرت و بغاوت کا اعلان کرتے ہو تو ان کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اندھے ہو جاؤ گے، اپاہج ہو جاؤ گے، تم پر بجلی گرے گی، بری موت مرو گے. تو یہ کبھی اگر آپ کو موقع ملا ہو کہ جو لوگ اس طرح کے مشرکانہ توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں توحید کی دعوت دی جائے یا ان کے توہمات پر متنبہ کیا جائے، تو بالکل اسی طریقے سے وہ اپنے مخاطب سے یہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، یعنی ان کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے. یہ جو انہوں نے فرمایا تو یہ استثناء کیا ہے، اس پر میں نے لکھا یہ استثناء تفویض اللہ کے لیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ توحید پر ایمان کے بعد بھی آدمی کو اپنے بلبوتے پر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اپنے رب کے سپرد معاملہ کر دینا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کے اعتماد پر کہہ رہا ہوں، میرا ارادہ چاہے جتنا پاک اور عزم جتنا سچا ہو، اس کی تکمیل اگر ہو سکتی ہے تو اسی پروردگار کی توفیق سے ہو سکتی ہے. ایک سچا مومن ہمیشہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر دعوت پیش کرتا ہے. ہر راستے کی اپنی آزمائشیں ہیں اور بندہ مومن ان آزمائشوں میں اس کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی طرح پورا نہیں اتر سکتا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آزمائش آ جائے، کوئی ایسی تکلیف آ جائے جو اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے تحت بندے پر نازل کرے، اور وہ لوگ اسی کو موضوع بنا لیں اور یہ کہیں کہ دیکھا ہم نے تمہیں کہا تھا نا یہ ہو جائے گا، تو پھر ہو گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ میرا رب کچھ چاہے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ میں اپنے اندر کوئی خوف ان سے محسوس نہیں کرتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بالکل بے معنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. وسیع ربی کل شیئن علما، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. یعنی میں اگر یہاں کھڑا ہوں تو وہ جانتا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے واقف ہے، میں نے جو بات تمہارے سامنے رکھی ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہو سکتے ہیں وہ اس سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے، تو یہ کیوں فرمایا؟ اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں ہے کہ اس کی لاعلمی میں کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا. یعنی یوں نہیں ہے کہ ایسا ہوگا کہ تمہارے ہاں سے کوئی نقصان مجھے پہنچنا ہے تو میرے پروردگار کو خبر ہی نہیں ہوگی، نہیں، اگر کچھ ہوگا تو اس کے علم میں ہوگا، اس کی مشیت اجازت دے گی تو ہوگا، اس کی حکمت پیش نظر ہوگی تو ہوگا۔ تو اس وجہ سے میرا پورا اعتماد اپنے پروردگار پر ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا، میں ان چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ افلا تتذکرون، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یعنی ایک طرف میں ہوں کہ میں بھی تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور تمہیں کھڑے ہو کر یہ دلیل اور عقل کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہوں، اور ایک طرف تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ یہ دیکھیے کیا بات کہی ہے، میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ یعنی ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس زمین پر کھڑے ہو، اس خداوند کی مخلوق ہو، کائنات کا پروردگار وہ ہے، زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں، رزق تمہیں وہ دیتا ہے، کائنات اس کی مٹھی میں ہے، یہ زندگی اس کی عطا کرتا ہے، یہ علم اور شعور اس کا عطا کرتا ہے، اس کے مقابل میں شریک بناتے ہو، اور وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، یہ نہیں کہ خدا نے کوئی سند نازل کی ہے، اپنی طرف سے اپنے توہمات کو نام دے دیتے ہو۔ تو ڈرنا تو تمہیں چاہیے، میں کیوں ڈروں گا؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی خدا کے غضب اور اس کے قہر سے ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ اس کی سند کے بغیر اس کے شریک ٹھہراتے اور اس پر جھوٹ باندھتے ہو، خوف تمہیں آنا چاہیے، تمہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں سوچنا چاہیے، تم دھیان کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے مشرکانہ توہمات کی تردید نہ کروں، میں تمہارے ان شریکوں کو کچھ نہیں کہوں، میں تمہارے ان معبودوں کی تقلید نہیں کروں، اس لیے کہ تمہارا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے مجھ پر کوئی افتاد آ جائے گی۔ تو افتاد یہ کیا نازل کریں گے، یہ تو تمہارے توہمات ہیں، میرا پروردگار تو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے، تو ڈرنا تمہیں چاہیے۔ یہ انہوں نے ان ڈراموں کا نہایت اعلیٰ جواب دیا ہے، ڈرنا تمہیں چاہیے کہ تم نے جھوٹ گھڑ کے اپنی طرف سے ان ہستیوں کو اپنے تصور کے مطابق خدا کا شریک بنا دیا ہے جس کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ یعنی مجھے ڈرا رہے ہو؟ امن و اطمینان تو اس کو ہونا چاہیے جو تنہا ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کو ہونا چاہیے جس نے خدا پر کوئی جھوٹ نہیں باندھا، اس کو ہونا چاہیے جس نے اپنے آپ کو توہمات کا اسیر نہیں کیا۔ امن و اطمینان کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہے، نہ کہ تم ہو۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔ یہ جو لفظ ظلم ہے، اس سے مراد میں نے لکھا ہے وہی شرک ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی۔ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں دو پہلوؤں سے آتا ہے، یعنی ظلم لے نفس ہی، ظلم لے غیر ہی۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی جان پر ظلم ڈھائے، یہ شرک کی تعبیر ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ پر تہمت باندھی ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اس نے اللہ پر افترا کیا ہے، اس نے ایک جھوٹی بات اللہ کی نسبت سے کہہ دی ہے۔ کسی کو اللہ کے شریک ٹھہرانے کے لیے اللہ کی سند چاہیے، جب اس کے بغیر۔ اور یہ دیکھیے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے تو تو بالعموم دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے اس کے پاس ادھر ادھر کی باتوں کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی. قرآن مجید پورا کا پورا پڑھ جائیے, یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی منادی کی ہے اس کتاب میں. آپ تورات کو پڑھ جائیے, آپ زبور کو پڑھ جائیے, آپ انجیل کو پڑھ جائیے, یعنی یہ سب کتابیں جو اللہ کی کتابیں ہیں یہ توحید کی منادی کر رہی ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے, وہ اپنی طرف سے اپنے توہمات کی بنیاد پر کسی کی جانب کوئی اختیارات منسوب کر دیتا ہے, کسی کی جانب نفع و ضرر اور اس کی کچھ داستانیں منسوب کر دیتا ہے, کسی کو اپنی طرف سے کوئی بڑا مقام دے دیتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتا ہے کہ یہ اللہ نے کر رکھا ہوا ہے, یہ حیثیت اللہ نے دے رکھی ہوئی ہے. دراں حالے کہ اللہ نے جس کو جو حیثیت دی ہے وہ اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. تو انسان اپنے خیال کے مطابق یہ جو چیزیں تراشتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. تو اس وجہ سے شرک کی بنیاد ہی اس چیز کے اوپر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب شرک کی بنیاد اسی چیز پر ہے تو یہ گویا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے, اپنی جان پر ظلم ڈھانا ہے. اس کا ترجمہ بعض موقعوں کے اوپر ہم اپنی جان پر ظلم ڈھانا کرتے ہیں, گویا انسان نے شرک کر کے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا, اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیونکہ شرک وہ جرم ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے, لیکن اگر کسی نے جانتے بوجھتے اس کے شریک ٹھہرائے ہیں تو وہ اس کو معاف نہیں کرے گا. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ امن کا مستحق کون ہے, کس کو ہونا چاہیے؟ ان کو جو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں, ان کو جو ان توہمات کو اپنا دین بناتے ہیں, کیا ان کو ہونا چاہیے؟ نہیں, ان کو ہونا چاہیے کہ جو ایمان لائے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا, یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد وہم مہتدون, اور وہی راستہ پانے والے ہیں, یعنی صحیح راستے پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں. تو گویا انہوں نے ایک در حدیث دیگراں کے انداز میں یہ بتا دیا کہ معیار یہ ہے, اگر کسی آدمی کا ایمان صادق ایمان ہے تو اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا, وہ ایمان خالص ایمان ہوگا, اس میں اطاعت بھی خالص اللہ کی ہوگی, عبادت بھی خالص اللہ کی ہوگی, استعانت بھی اسی سے ہوگی. اور یہی ایمان ہے کہ جو انسان کو وہ ہمت اور وہ حوصلہ دیتا ہے جس کا انہوں نے یہاں اظہار کیا ہے, یہ تم مجھے کیا ڈرا رہے ہو, کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے ڈرنا چاہیے؟ تمہیں ڈرنا چاہیے اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو, اور جس ہستی پر جھوٹ باندھ رہے ہو یہ تمہارے معبود تو توہمات کا نتیجہ ہیں, وہ تو حقیقت میں اس کائنات کا مالک, اس کائنات کا بادشاہ, اس کائنات کا خالق ہے, اور یہ تم مانتے ہو, ان کے مخاطبین مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ڈراتے ہو؟ امن و اطمینان میں وہی ہے کہ جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے, جس نے اپنے ایمان کو کبھی شرک سے آلودہ نہیں کیا. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے یہ فرمایا, یعنی یہ تارے کو دیکھا اور پھر چاند کو دیکھا, تو یہ ان کی حجت ہے, ان کا استدلال ہے, یہ ان کا اپنا ذہنی سفر نہیں ہے جس طرح کہ عام لوگوں نے سمجھا ہے. تو اب دیکھیے قرآن مجید اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد, یہ ان کی پوری تقریر نقل کر کے جو انہوں نے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد کی ہے, اور جب ان کی قوم کا رد عمل سامنے آیا تو اس کا جواب دیا ہے, اس کے بعد کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, یہ تھی ہماری وہ حجت, یعنی یہ وہ استدلال تھا, یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے, یعنی اپنی قوم پر حجت تمام کرنے کے لیے ہم نے یہ استدلال کا طریقہ اس کو سجھایا. اس پر بیل لکھا ہے یہ قرآن نے خود واضح کر دیا ہے کہ اوپر نجوم و کواکب اور مہ و آفتاب کے طلوع و غروب کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا کوئی فکری ارتقاء نہیں جیسے کہ لوگوں نے سمجھ لیا, بلکہ ان کے استدلال کا بیان ہے جو انہوں نے توحید کی دعوت کے لیے اختیار فرمایا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں, اور یہ قرآن کا عام طریقہ ہے کہ وہاں یہ احتمال تھا کہ آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ گویا ان کے اپنے ذہنی ارتقاء کا بیان ہے, وہ اس طریقے سے شرک سے توحید تک پہنچے. تو قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ در حقیقت وہ حجت تھی, وہ استدلال تھا جو ہم نے اپنی قوم پر قائم کرنے کے لیے ابراہیم کو بتایا. آیت میں الا قوم ہی کے الفاظ اس پر سری دلیل ہے, یعنی اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ ہم نے طریقہ بتایا. تو یہ الا قوم ہی کے الفاظ نے بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا کہ یہ کوئی ان کا اپنا فکری ارتقاء کا بیان نہیں ہے, بلکہ ان کا استدلال ہے, ان کی دعوت ہے, انہوں نے اپنی قوم کو یہ پیغام کس طریقے سے پہنچایا. اس کے بعد فرمایا نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم, ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور عنایت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے اور اس کی راہ میں ان کو صرف کرتا ہے تو پھر وہ اس کو بڑی بلندیاں عطا کرتا ہے. اس درجے کا استدلال, یہ انداز, یہ تفویض اللہ, یہ اپنے پروردگار پر توکل, یہ اذعان, یہ یقین افروز گفتگو, تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر آدمی کو نصیب ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ وہ درجات ہیں جو ہم اپنے بندوں کے بلند کرتے ہیں, اور بلند کرتے ہیں تو کس بنیاد پر بلند کرتے ہیں؟ اپنے علم کی بنیاد پر بلند کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے, یعنی وہ حکمت والا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس میں دونوں چیزوں پر دو نوٹ ہیں, وہ سن لیجئے. درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں, نرفع درجات. اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ درجات آیا ہے, یہ جمع بھی ہے اور اس پر تنوین بھی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں, یہ کہا ہم اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں اور پھر اس پر تنوین ہے, یعنی یہ نکرہ ہے, اد درجات نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے, اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں, یعنی ایک کے بعد دوسرا درجہ, دوسرے کے بعد تیسرا درجہ, ہم اس کو اسی طرح سے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچاتے ہیں. اصل میں لفظ درجات آیا ہے, یہ جمع بھی ہے اور اس پر تنوین بھی ہے. ہم نے ترجمے میں یہ چیزیں ملحوظ رکھی ہیں, یعنی یہ ترجمہ کرنے کی بجائے کہ ہم اس کے درجات بلند کرتے ہیں, اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں, یہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ جمع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے, ان دونوں چیزوں کا لحاظ کریں تو یہی ترجمہ ہونا چاہیے. اور اس سے گویا یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ بندہ مومن کے لیے اللہ کی نعمتیں کیسے اس کو بلندی پر پہنچاتی ہیں. اگر وہ صحیح مقام پر کھڑا ہے, اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت بدیت فرمائی ہے اس کی قدر کرتا ہے, اپنی باقی زندگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے, جو اخلاقی اصول انسان کی فطرت کا حصہ ہیں ان کی پابندی میں زندگی گزارتا ہے, بالکل صراط مستقیم پر رہتا ہے, اپنے آپ کو توہمات کے سپرد نہیں کرتا, اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کرتا ہے کہ جہاں حق آئے, خواہ وہ کسی تدبیر کے معاملے میں آئے, خواہ کسی علمی حقیقت کے معاملے میں آئے, خواہ وہ کسی دینی حقیقت کے معاملے میں آئے, گھر میں آئے, باہر آئے, کسی چھوٹے کی طرف سے آئے, کسی بڑے کی طرف سے آئے, جب وہ اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے اور پھر ایک کے بعد دوسرا درجہ اس کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ حجت پیش کی ہے, اس اسلوب میں پیش کی ہے, تو یوں نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری ان کو بتا دی گئی کہ آپ اس طرح کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے ملکوت کا جیسے بتایا مشاہدہ کراتے تھے, تو اس کے نتیجے میں گویا انہوں نے یہ تعلیم پالی اور اس کو اس خوبی کے ساتھ پیش کیا. تو فرمایا کہ یہ درجے ہم ہی دیتے ہیں اور پھر درجے پر درجے دیتے چلے جاتے ہیں. ان ربک کا حکیم العلیم, تیرا پروردگار حکیم و علیم ہے. اس پر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ چاہنا الل ٹپ نہیں ہوتا. یہ جو کہا نا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں, تو یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا حوالہ دے کر اپنی مشیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جب تم قرآن میں پڑھو یا ہماری طرف سے سنو کہ ہم جس کو چاہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں, تو یہ چاہتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی قانون, کسی قاعدے کے تحت نہیں ہوتا, یہ الل ٹپ نہیں ہوتا, بلکہ ہمارے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ترنگ میں آ گئے اور انہوں نے اٹھا کے کسی کو کہیں پہنچا دیا اور کسی کو سولی دے دی. نہیں, ہمارے علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. ہم اپنے قرب کے یہ مدارج انہی کو عطا فرماتے ہیں جو ان کے اہل ہوتے ہیں. یعنی آدمی جب اپنی اہلیت ثابت کرتا ہے تو اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلا درجہ دیتے ہیں. جب وہ اس کے بھی اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیتا ہے تو پھر اگلے درجے پر اس کو ترقی دیتے ہیں. تو اس طرح اگر بندہ اپنی تربیت کرتا رہے, کیونکہ دنیا میں بڑے نشے فراز آتے ہیں, اس کے اندر علم میں, فکر میں, معاملات میں, تعلقات میں, روابط میں بہت نشے و فراز آتے ہیں, دوسروں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں, دوسرے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, جہاں توقع ہی نہیں ہوتی آدمی کو وہاں سے غیر متوقع صورتحال پیش آ جاتی ہے, بدترین اندیشے صحیح ثابت ہو جاتے ہیں, ان سب موقعوں کے اوپر اعلیٰ ترین جگہ پر کھڑے رہنا, مثبت رویے کے ساتھ کھڑے رہنا, اپنا سفر جاری رکھنا, اپنی منزل کھوٹی نہ کرنا, اور جو خدا نے صلاحیت دی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ مجھے اس کو صراط مستقیم پر رہ کر استعمال کرنا ہے اور اس سے صحیح نتائج نکالنے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کسی بندے کو اس طریقے سے یہ توفیق دے. اور جب اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ اس کا اہل ہے, تو پھر ایک درجے سے دوسرے درجے میں اس کے لیے بلندی کے اسباب پیدا کرتے ہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک بندہ مومن میں تفویض اور توکل کا صحیح جذبہ پیدا کرتی ہے کہ معاملات میرے اللہ کے سپرد, اس وقت کوئی چیز چھن گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس میں کوئی اس کی حکمت ہوگی, میرے لیے کوئی اور راستہ نکالنا مقصود ہے, کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, میں جدوجہد کروں گا, میرا کام یہ ہے, راستے دینا میرے پروردگار کا کام ہے. تو بالکل ایک مختلف شخصیت اس سے وجود میں آتی ہے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی. تو یہ فرمایا کہ درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں, اور دنیا میں کیا نعمتیں دیتے ہیں اب اس کو بیان کیا ہے. تو یہ کہا کہ پھر یہی نہیں, وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے, محض بیٹے نہیں ہیں, یعنی دو پیغمبر عنایت فرمائے. کُلًّا هَدَيْنَا, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل, اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی. یہ قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کا دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. اللہ کے دین کا نام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی دو دین نہیں بھیجے. اس نے جو ہدایت نوح کو دی تھی وہی ابراہیم کو دی ہے, جو ہدایت ابراہیم کو دی ہے وہی موسیٰ و عیسیٰ کو دی ہے, اور وہی محمد الرسول اللہ کو دی ہے. اللہ ان سب پر اپنے عنایتیں فرمائے اور رحمتیں نازل کرے. تو یہ فرمایا کہ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی, اور پھر ابراہیم کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اس کی ذریت میں سے داود و سلیمان, داود سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, ایوب یوسف موسیٰ اور ہارون کو بھی, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم نیکوکاروں کو اسی طرح سلا دیا کرتے ہیں, وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ, اور زکریہ یحییٰ عیسیٰ اور الیاس کو بھی, اور فرمایا کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ, یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے. اور یہی نہیں, وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَى وَيُونُسَ وَلُوطَ, اور اسماعیل یسع یونس اور لوط کو بھی, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی, وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, نیز ان کے آباء و اجداد, ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنے ہدایت سے نوازا تھا, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یعنی ان سب کو ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا, انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی. تو یہ بتایا کہ ابراہیم کو ہم نے یہ دولت عطا فرمائی, یعنی ایک عظیم روایت قائم کر دی, اس کی نسل میں نبوت کو خاص کر دیا, اور ایک لمبے عرصے تک پھر یہی معاملہ رہا. اس میں جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے, جن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پیش کیا, سیدنا ابراہیم پر اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے, یہ سب چیزیں نسبتاً تفصیل کا تقاضا کرتی ہیں. یعنی اس میں در حقیقت جو چیز بتانی مقصود ہے اور جس پر ہم گفتگو کریں گے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کی جو اسکیم ہے اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کا حوالہ یہاں حضرت نوح کا ذکر کر کے دیا ہے. یعنی ان کے بعد جو روایت قائم ہوئی اس میں مختلف قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ نعمت ان کی اولاد میں خاص کر دی گئی, اور پھر ایک لمبے عرصے تک یہ انہی کی اولاد ہے کہ جس کو بحثیت قوم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا. یہ چونکہ ایک اہم باب ہے, یعنی ذریت ابراہیم کو نبوت کے منصب پر بحثیت ذریت منتخب کر لیا گیا. یہی چیز ہے جس کو سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین, یعنی پہلے آدم اور نوح انفرادی حیثیت سے اللہ کے پیغمبر, اور پھر آل ابراہیم اور آل عمران. تو گویا پھر اس کے بعد یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا منصب ہے. تو اس کو ہم اس کے بعد والی نشست میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.